اشهد الثواب ان لا يسلم والبطن الذين لا يعتدون ولو علم الله فيهم خيرا لعصمه ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ انفال کی چند آیات اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہیں. رب العالمین نے آیت کے اندر مومنوں کو پکار کر کہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان کا مطالبہ اور تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. نہ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرو اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، تم ان جیسے لوگوں ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جو کہنے کو تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں. کہنے کو تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا لیکن وہ مانتے نہیں. آج کل ہمارے زندگی کے دور میں بھی کچھ ہو رہا ہے. کلمہ پڑھنے والے سارے جہاں کہیں کوئی رہتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ارشاد کے مطابق کوئی سنتا ہی نہیں اور کوئی مانتا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہم جو مومنین یہ مانتے نہیں، یہ مومن نہیں. تو آج بھی یہی معاملہ ہے. آپ سارے کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ہم سنتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ مانتی ہے. حالانکہ ایمان والوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تاریخ نے، احادیث نے، تفاسیر والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا تھا اور پھر اطیع اللہ و اطیع رسول پر عمل کر کے دکھایا تھا، تو رب العالمین نے ان کی قدم قدم پر مدد فرمائی تھی، ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائی تھی، برکتیں ان کے نصیب میں آئی تھی، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوتی تھی، اور قرآن حکیم کے اندر پھر ان کی تعریفیں کی گئی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے ایمان کا حق ادا کر دیا. اولئک هم الراشدون، واقعی یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں پوری طرح اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. یہ تو عام چیز ہے، تم لوگ جانتے ہو، سنتے رہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی جنگیں ہوئیں، اور کتنی اسلامی جنگیں ایسی تھیں جن کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگوں میں فرشتے اترے اور انہوں نے مومنوں کی مدد کی. جنگ بدر، جنگ احد، یہ مشہور جنگیں ہیں دو جو سب سے پہلے ہوئی، اور ان دونوں جنگوں میں مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے. جنگ احد کا واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرغے میں ہیں. ایک اصحابی وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. راستے میں دیکھا کہ عبد الرحمن کو مشرکین نے گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کے درمیان پھنسا ہوا ہے. لیکن اس کے دل میں چونکہ شوق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا, اگر سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کی مدد کو جاؤں, لیکن اسی دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ نے کہیں عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے, فلاں جگہ وہ تھا اور اس کے ارد گرد اس کے مخالفین دشمن مشرکین تلواریں لے کر مسلح ہو کر اس کے ارد گرد لڑائی لڑ رہے تھے. میرے دل میں آیا کہ اس کی مدد کروں, لیکن پھر میں اپنے اس ارادے کو ترک کر کے آپ کے پاس آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وہی اس کو بتایا کہ اس کی اللہ تعالی نے فرشتے بھیج کر مدد کی ہے. جب وہ واپس گیا تو دیکھا عبد الرحمن وہاں موجود ہے اور ارد گرد اس کے لوگ مرے پڑے ہیں, ان کی لاشیں پڑی ہیں. جب اس نے پوچھا کہ بھائی عبد الرحمن یہ لوگ اتنے جو مرے پڑے ہیں ان کو تم نے مارا ہے؟ تو نے کہا نہیں, یہ جو آدمی ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کو تو میں نے مارا ہے, اور یہ جو اس کے علاوہ جو پڑے یہ تو کوئی اللہ کے فرشتے آئے تھے انہوں نے ان کو مارا ہے. اب ایک صحابی خود تصدیق کر رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر جب میں دشمنان کے گھیرے میں آ گیا تو میری مدد کے لیے اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے, فرشتوں نے میرے مخالفین کو قتل کر دیا اور اس طرح میری جان بچ گئی. اور قرآن حکیم بھی اس کی گواہی دیتا ہے, کہیں قرآن حکیم 3000 فرشتے کے اترنے کی گواہی دیتا ہے, کہیں 5000 کی گواہی دیتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو لوگ عطی اللہ واسط رسول کے پورے نمونے تھے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان کا واقعی سچا دین تھا, ان کے ایمان سے لے کر عمل تک صحیح تھے, اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کو اور ان کے عمل کو قبول کیا اور ان کو بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے نازل کیے. ایک اصحابی جو اپنے ڈیرے میں رات کو سو گیا, بچہ بھی اس کے ساتھ سویا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, تاجر کے ٹائم اٹھ کر اس نے کچھ نوافل پڑھے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا. تو جب وہ تلاوت کرتا تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا جو ہے وہ ڈرنے لگ جاتا, بدکنے لگ جاتا, وہ چپ کر جاتا کہ پتہ نہیں گھوڑے کو کیا ہو گیا. جب گھوڑا آرام کر جاتا پھر وہ پڑھنے لگتا, تو پھر تھوڑی دیر بعد گھوڑا پھر ناچنے لگتا کودنے لگتا. وہ جب پریشان ہوا تو کہتا ہے کہ میں تلاوت کرتے کرتے جب گھوڑا بدکنے لگا تو میں نے تلاوت کو بند کیا اور میں اس جھوپڑے سے باہر نکل کر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے ستاروں کا جم گھٹا جو نیچے آیا تھا اوپر جاتے ہوئے نظر آیا. صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے سکینہ نازل ہوتی تھی تیرے اوپر, جو تو نے اس کو ستاروں کی جب گھٹے کی شکل میں دیکھتا ہے. گھوڑا اس کو دیکھ کر ڈرتا تھا اور بدل جاتا تھا, جب تو قرآن بند کر دیتا تھا تو وہ سکینہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سفر سے تشریف لا رہے ہیں، رات کا کافی اسے گزر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقایا حصہ رات کا گزارنے کے لیے وہیں پڑاؤ ڈال دیا. دو صحابہ کو مقرر کیا کہ تم پہرا دینا، کہیں ہمارا دشمن ہمیں سوتا ہوا پا کر حملہ نہ کر دے، شب خون نہ مار دے. وہ دو صحابہ جو پہرے پر منتخب ہوئے، انہوں نے آپس میں سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں، یار تو بھی تھکا ہوا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن یہ حکم بھی پورا کرنا ہے، ایسا کیوں نہ کریں گے، ایک آدمی سو جائے ایک آدمی پہرا دے، جب وہ اپنے حصے کا پہرا دے دے گا تو وہ سو جائے گا، دوسرا جاگ جائے گا، پہرا بھی ہو جائے گا، مشن کو شدید بھی ہو جائے گی. ان کا ٹھیک، ایک سو گیا ایک جاگ رہا ہے. جو جاگ رہا ہے اس نے سوچا کہ کیوں ایسے کھڑا رہا ہوں، کیوں ایسا نہ ہو کہ نفل شروع کر دوں، پیرا بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی. تو اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے. اتنے میں پیچھے سے کوئی دشمن آیا، دور ہی تھا، تو اس کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. وہ آدمی معلوم ہوتا ہے کھڑے ہوئے رات کے اندھیرے میں، وہ بہت تیر انداز تھا، اس کا تیر نشانے میں بیٹھتا تھا، دور سے جہاں وہ کھڑا ہوا تھا وہاں سے اس نے تیر مارا اور وہ صحابی کے ادھر پسلی میں آ کر لگ گیا، زخمی ہو گئی پسلی، لیکن صحابی نماز بدستور اسی طرح پڑھتا رہا. تیر مارنے والے نے یہ سمجھا کہ شاید میرا تیر خطا ہو گیا ہے، نہیں لگا، یا یہ آدمی نہیں ہے، میں غلط سمجھ رہا ہوں، کوئی پتھر ہے یا کوئی درخت ہے. اس نے اندیشی طور پر دوسرا تیر مارا تو دوسرا تیر بھی پسلی میں آ کر لگ گیا، دو جگہ پہ زخم ہو گیا، خون بہنے لگا، درد شدید ہونے لگا، لیکن اصحابی بدستور اپنی نماز میں لگا رہا. جب اس نے نماز پوری کر دی، اتنے میں خون بہ کر اس کے ساتھ جو آدمی سویا ہوا تھا جب اس کے بدن پر لگا اور اس کو گرم گرم محسوس ہوا تو اس کی نیند کھل گئی. نیند کھلی تو دیکھا تو وہ تو خون تھا سرخ. اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ خون کیسا ہے؟ اس نے کہا کسی دشمن نے تیر مارا ہے، دو تیر مارے اور مجھے ادھر لگے ہیں، زخم ہو گئے ہیں اور اس کا خون بہ رہا ہے. اس نے کہا یار تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہتا ہوا جب میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر میں نے فلاں سورت تلاوت کرنی شروع کی ہوئی تھی، اتنا ہی مزہ آ رہا تھا، اتنی لذت آ رہی تھی، اتنا لطف آ رہا تھا، جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سورت کو ادھورا چھوڑ دوں اور نماز کو توڑ دوں اور آپ کو جگاؤں، یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی، یہ میرے سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں اپنی لذت اور لطف میں مست رہا اور میں سورت کو میں نے مکمل کیا اور نماز کو پورا کیا، اس کے بعد سلام پھیرا اور ادھر سو بھی جا کیا. یہ تھی ان کی نماز اور یہ تھی ان کی لذت. حدیث اگر آپ مطالعہ میں رکھتے ہیں تو مومن کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے. حلاوت کا معنی ہے لطف، لذت، مٹھاس. جو سو صحابی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس کو نصیب ہوا اور اس نے دوسرا اپنے ساتھی کو بتایا، اور پہلا میں نے جو آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا اس کے اوپر کیا نازل ہوئی؟ سکینہ نازل ہوئی. ایک سچے مومن پر سکینہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور سچے مومن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب فرماتا ہے. سچے مومن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے. سچا مومن اگر مسجد میں آ کر بیٹھ جائے جماعت کی انتظار میں تو مالک اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا یہ خالی بیٹھنا بھی نماز لکھو. نماز پڑھنے کے بعد اگر مومن مسجد میں بیٹھا رہے باوضو تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. یہ ہیں اللہ کی رحمتیں عنایات ایک صحیح العقیدہ مومن پر جو عطی اللہ و عطی الرسول کر کے دکھاتا ہے. لیکن آج ہم اپنی حالت زار پر تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں. کلمہ پڑھنے کو ساری دنیا پڑھ رہی ہے. اعداد و شمار والے لوگ کہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کا اگر شمار کیا جائے تو ایک عرب سے بھی یہ لوگ زیادہ ہیں. اب 1.5 عرب کی تعداد میں جو مسلمان ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے کوئی کم تعداد ہے یہ؟ لیکن ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہیں عرب میں ہے یا عجم میں یہ ذلیل و خوار ہیں. کہنے کو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں لوگ, اشتہاروں پہ لکھ دیتے ہیں لوگ, جلسوں میں کہہ دیتے ہیں لوگ ارے فلاں شہید تیرا خون رنگ لائے گا, لیکن آج تک کسی کا خون رنگ لاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. مسلمانوں کے نوجوانوں کے ہزاروں لاشیں تڑپتے ہیں جن کا خون زمین پی جاتی ہے, اور آج تک اس قوم کے نوجوانوں کے خون کو پی کر زمین لالا اور گلزار نہیں بنی. بلکہ سمجھ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم پر اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ مالک الملک نے ان کے اوپر یہودیوں کو, عیسائیوں کو, کمیونسٹوں کو, بدھ کے پجاریوں کو بطور عذاب اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا ہے. جبکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب عیسائیوں کی حکومت اتنی بلند تھی, قیصر و کسرا دو بادشاہیاں اتنی زبردست تھی کہ پوری زمین پر ان کا قبضہ تھا اور پورے علاقوں پر ان کا کنٹرول تھا, حتیٰ کہ مکہ جیسا شہر اور مدینہ جیسا شہر بھی. یہ عرب کے لوگ اور عرب کے سرداران بھی ان حکومتوں کے ماساس تھے, اگرچہ وہاں سرداری نظام تھا. لیکن جب دین آیا, جب اسلام آیا اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے کچھ بوڑھے, کچھ جوان, کچھ عورتیں اور کچھ مرد جمع ہو گئے جن کی تعداد جنگ بدر میں جنگجوؤں کی مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ 313. کتنی نفری تھی, اور مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000. جی 313 نے ان کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو تیغ اتار دیا اور 70 کو قید کر لیا. اسی جنگ میں اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے. یہ 313 بڑھتے چلے گئے, اور دنیا نے وہ دن دیکھا کہ صفحہ 80 سے قیصر بھی مٹ گیا اور کسرا بھی مٹ گیا. یہ ایران کا آتش کدہ جو صدیوں سے روشن ہو رہا تھا اس وقت سے بجھا اور آج تک بجھا ہوا ہے. قیصر و کسرا کا نام نشان مٹ گیا, یہودیوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی, عیسائی مارے مارے پھرتے تھے دنیا میں، اسلام نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا. اگر وہ امان کے ساتھ زندہ رہتے تھے تو اسلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمارے ماتا تو کر رہو، چند ادا کرو، جزیہ دو، ہمارے رعایا بن کر رہو، ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے، لیکن خبردار اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرنا، اپنے عقائد کا پرچار نہیں کرنا. اگر تم نے کوئی اپنے عقائد اور عمل پر کچھ کرنا ہے تو چار دیواری کے اندر کرو تاکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی زد نہ پڑے. ایک وقت وہ تھا جب صحیح لوگ مسلمان تھے، اطیع اللہ و اطیع رسول کے جو نمونے تھے، انہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو تحتے کر دیا، اور آج 313 کیا آج ارب ڈیڑھ ارب مسلمان ہے، اور اسی عیسائی اور یہودی کی تیغ کے نیچے اسی جنت ہے. حتیٰ کہ دنیا کی ہر حکومت، خصوصاً مسلمانوں کی یہ حکومت، ہر حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں یہ قوت اور طاقت نہیں کہ ان سے لڑائی لڑ سکے، اس لیے ان کے ماسات ہو کر، ان کی تابعداری کرتے ہوئے، ان کی خوشامد کرتے ہوئے زندگی کے چند دن گزار لو، ورنہ تو اگر یہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کہ تم نے دیکھ لیا فلسطین کے ساتھ کیا ہوا، تم نے دیکھا مصر کے ساتھ کیا ہوا، اردن کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، پھر تم نے دیکھا افغانستان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، تم نے دیکھ لیا کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے، آنے والی نسلیں دیکھیں گی. ابھی ایران کے سر ہوا ہے وہ، ابھی پاکستان کے ساتھ وہ آنکھیں نکال رہا ہے. اب پوری اسلامی دنیا مل کر بھی اگر اس کے ساتھ مقابلہ کرے تو یہ خود کہتے کہ ہم نہیں کر سکتے. کہاں 313، کہاں یہ اربوں کے تعداد میں. تو بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ کہنے کو تو سب کچھ کہتے ہیں، ناموس رسالت پر جان بھی قربان نعرے لکھ لیتے ہیں دیواروں پر، اشاروں میں، بڑے بڑے بینروں پر، اللہ کی توحید پر سر کٹانے کو تیار، لیکن آج تک اس قوم کو نہ توحید کی سمجھ آئی ہے نہ رسالت کی سمجھ آئی ہے. کہنے کو تو یہ دیوانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، توحید کے پروانے ہیں، شمع رسالت کے، لیکن یہ صرف باتیں زبان کی نوک کی حد تک ہے، نہ یہ پروانے ہیں رسالت کے، نہ دیوانے ہیں یہ توحید کے، نہ یہ مانتے ہیں قرآن کو، نہ یہ مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں تم ہو، اللہ کے سچے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گرو گرو، فرقے فرقے، ٹولے ٹولے نہ بنو، اور علیحدہ علیحدہ مذہب عقیدہ جماعتیں نہ بناؤ. یہ ہے قرآن کا حکم، سب سنتے ہیں، سب بیان کرتے ہیں، سب آیت پڑھتے ہیں، لیکن کوئی مانتا نہیں ہے. کتنے دین کے نام پر گروہ بن گئے، کتنے دین بن گئے، کتنی مسلک بن گئے، کتنے مذہب بن گئے، سیاسی لحاظ سے کتنی تنظیمیں بن گئی، کتنی جماعتیں بن گئی. دینی لحاظ سے دیکھو ایک جماعت دوسری جماعت پر وہ کیچڑ اچھالتی ہے، وہ فتوے لگاتی ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اسی طرح سیاسی جماعتوں کو دیکھو تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے اور ایسا ثابت کرتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم اور پورے ملک کا یہ دشمن ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ دشمن ہے، ایک گولی دوسری کے سینے سے پار ہوتی ہے، دوسرے کی گولی تیسرے کے سینے سے پار ہوتی ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے. حتیٰ کہ آج انسان نوجوان اپنے بدن کے اوپر بم باندھ لیتا ہے اور جہاں گمسان دیکھتا ہے وہاں جا کر بم کا بٹن دبا کر وہ پھٹ جاتا ہے، خود بھی اڑ جاتا ہے، سینکڑوں انسانوں کا جسم بھی اڑ جاتا ہے، اور یہ ایک منٹ میں سینکڑوں انسانوں کا قاتل بن جاتا ہے. اور اس کو کیا کہتا ہے؟ دین کی خدمت، موت شہادت، اسلام کا نفوذ. اب دیکھو تم کہ تمہاری اپنی فوج، جس فوج پہ تمہاری حکومت لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، کبھی اس کو امریکہ بھیجا جاتا ہے سکھلائی کے لیے، کبھی برطانیہ بھیجا جاتا ہے اس کو فوجی سکھلائی کے لیے، پڑھانے کے لیے، لاکھوں میں ایک ایک فوجی تیار ہوتا ہے. آج تمہارا عام آدمی بم پھینکتا ہے اور کرنل جیسے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس فوجی اڑ جاتے ہیں. کون اڑا رہا ہے؟ اپنے ملک کا اپنا ہی آدمی. ان کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی بمباری کر کے ہزاروں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں. فوج تو بنائی گئی تھی دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ فوج اپنوں کو مار رہی ہے اور اپنے اپنی فوج کو مار رہی ہے. تم نے اخباروں میں پڑھا، ایک بار نہیں کئی بار، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بہن نے بھائی کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا. غصہ اپنا تھا، پوچھنے پر کہا مجھے اس پر شبہ تھا، غیرت کے اندر آ کر میں نے اس کو قتل کر دیا. اس سے پوچھو قرآن نے تیری اس غیرت کی تجھے اجازت دی ہے؟ جس کلمے کو تو پڑھتا کیا کلمے نے تجھے ایسا کام کرنے کی اجازت دی ہے؟ اتنا قتل ہو گیا، اتنا قتل ہو گیا کہ زمین خون پی 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 کر سیر ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی بذریعہ وحی، ایک وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، اتنا قتل عام ہو جائے گا کہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی جرم کے آدمی آدمیوں کو قتل کر دے گا. حتیٰ کہ قاتل سے پوچھا جائے کہ تم نے ان لوگوں کو قتل کیوں کیا تو وہ نہیں بتا سکے گا، ان کا کوئی جرم ہے. مقتولوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا وہ اپنا کوئی جرم نہیں بتا سکیں گے، اتنا عام قتل ہو جائے گا. کیا یہ سارے کام مسلمان کرتے؟ اسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ماں کو قتل کرو؟ اسلام نے سبق دیا ہے کہ باپ کو قتل کرو، یہ جنتی لوگوں کا کام ہے کہ یہ کاروبار کرو، مجھے اغوا کر کے لے جاؤ، اس کو اغوا کر کے لے جاؤ اور فون کر کے کہہ دو 2 کروڑ بھیج دو ورنہ تمہارے بیٹے کو مار دیں گے۔ یہ اسلام نے سکھایا، جنتی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ مومنوں کا کام ہے۔ کسی کی بہو بیٹی اٹھائی اور جا کر دوسرے ملک میں بیچ دی، معصوم ننے بچے اٹھائے اور غیر ملک میں جا کر بیچ دیے، معصوم شیرخوار بچوں کو اٹھایا اور تیزاب کے ڈرم میں جا کر پھینک دیا، معصوم بچوں کو اٹھایا، ان کے گردے آنکھیں نکال کر بیچ دی۔ تم کہو گے کہ تم بات بیوقوفوں کا کام ہے، اب تو اخباروں میں یہ بھی آنے لگا کہ ڈاکٹر مریض کو آپریشن کہاں کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کا گردے کا آپریشن کر کے گردہ نکال کے بیچ دیتے ہیں اور یہاں ٹانکے لگا دیتے ہیں، یہ بھی کسی بیوقوف کا کام ہے۔ پچھلے دنوں ادھر گدلے سائڈ پر ایک آدمی کا ڈاکٹر نے گردہ نکالا، جب وہ اس میں آیا اور اس کے وارثوں نے پوچھا یہ زخم کیا، تو گردہ گم ہو گیا، پوچھا گیا وہ صفائی کرنے والی کہیں اٹھا کر لے گئی، کہیں پھینک دیا، کیس چل گیا بہت بڑا۔ یہ بھی بیوقوفوں کا کام ہے۔ دنیا شراب پی رہی ہے، ہر گھر میں شراب کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، پہلے لوگ ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں تھے، اب عام بتاتے ہیں۔ میرے پاس آیا، یار وہ شراب پیتا ہوں، کچھ پیٹ میں خرابی ہو گئی، کوئی دوائی دے دو۔ شراب عام ہو گیا، کلمہ بھی پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور رشوت بھی لیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے ماں کو قتل کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے باپ کو قتل کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تیری میری بہو بیٹی اٹھا کر بیچ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تیرا میرا معصوم بچہ اٹھا کر ڈرم تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور تیرا میرا بچہ اٹھا کر جا کر غیر ملک میں بیچ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے عرب کا لوگ تیرا میرا بچہ اونٹ کی گردن سے باندھ کر دوڑ کرواتا ہے اور بچہ چیخ چیخ کر مر جاتا ہے۔ یہ جاہل لوگوں کا کام، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا کام ہے، اس کی ریس کامیاب ہو جائے، اس کا اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے نکل جائے، انسان کا بچہ، معصوم بچہ چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کر جان دے، لیکن تیرا اونٹ ریس میں آگے نکلنا چاہیے۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کون سا جرم ہے جو اس کلمہ پڑھنے والے کے اندر نہیں ہے؟ رات کو روڈ بلاک ہو جاتا ہے، کون آئے، ہندو نہیں، سکھ نہیں، یہودی آ گئے نہیں، عیسائی آ گئے نہیں، ارے بدھ کے پجاری جرمن جاپان آ گئے نہیں، کون آیا ہے، کس نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے پاکستانی مسلمان آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ بسوں کو لوٹ رہے ہیں، یہاں تک تمہاری اخباروں نے لکھا کہ آرام سے بھی اپنی ماں بیٹی بہن کے بازو سے چوڑیاں نہیں اتارتے سونے کی، ہتھیار سے چوڑیوں کو کاٹتے ہیں جس سے اس کی کلائی بھی کٹ جاتی ہے، کان سے آرام سے نہیں بالیاں اتارتے، جو جھٹکا دے کر بالی اتارتے ہیں جہاں کان بھی چیرا جاتا ہے، پوری بس میں چیخ و پکار کی آواز ہوتی ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا بڑے آرام سے دنیا کو لوٹ رہا ہوتا ہے، گاڑیاں لوٹتی ہیں، بسیں لوٹتی ہیں، کاریں چھین لی جاتی ہیں، موٹر سائیکل چھین لیے جاتے ہیں، کوئی بات کرے گولی مار کے وہیں پھینک دیا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. یہ تو اس کے کردار ہیں. کلمہ پڑھنے والا ہے اور ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. کلمہ پڑھنے والا ہے، بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے. کلمہ پڑھنے والا بیٹی کے ساتھ زنا. یہ تو وہ حالات ہیں جو اخبار والا بیان کرتا ہے. جو اخبار کے ایڈیٹر تک یہ خبریں نہیں پہنچتی وہ تو اس سے علاوہ لاکھوں کی تعداد ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے، وہ جنت میں جائے گا. کیا جنت ایسے بدماش لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ ایسے قذاف لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ ایسے نمک حرام لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ عصمت فروش، عصمت ریزوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے؟ جنت تو پاک ہے اور پاک باز لوگوں کے لیے. یہ تو عمل کا معاملہ ہے. ایمان دیکھو تو ایک ننگے دھڑنگے کے سامنے جھکا پڑا ہے، اس سے ہاتھ جوڑ کر مرادیں مانگنے کے لیے اس کے پاؤں میں جھکا ہوا ہے، سجدہ کیا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے والا ایسا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے اور پورے بدن پر زنجیروں کو لپیٹا ہوا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا اور دوسری بار میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ہر ایسے موٹے ہٹے کٹے، یہاں تک زنجیر ہی زنجیر ہے لپیٹے ہوئے، ادھر اس بازو پہ بھی زنجیر، سارے بدن پہ زنجیر، کمر تک زنجیر ہی زنجیر، زنجیروں کے ساتھ گنگرو اور دوسرے ٹلیاں باندھی ہوئی. جب جوش آیا نعرہ لگایا اور بدن کو حرکت دی تو وہ گنگرو بج اٹھے اور ایک گونج آئی. یہ کون ہے؟ یہ اللہ والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ولی ہے. یہ کون ہے؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. کیا مطلب؟ ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. جو چاہے تو یہ کرے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کی چاہے مشکلیں حل کر دے، چاہے تو کسی کی گھر میں یہ دولت کی بارش برسا دے، اور جس پہ ناراض ہو جائے اس کو قلم بھوکا کر دے. ایمان یہ ہے، بھلی یہ قوم کے یہ ہیں. تم نے دیکھا ہوگا راستے میں چلتے ہوئے پاؤں سے ننگا، کپڑے تیل سے تر ہے، تیل کے اوپر مٹی لگ لگ کر وہ اٹے ہوئے ہیں، بالوں کے اوپر تیل ڈال ڈال کر وہ باندھ کی طرح رسیاں بنے ہوئے ہیں، اور مٹی کے من اوپر چڑھے ہوئے ہیں، منہ پر سیاہی چھائی ہوئی ہے، پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے. کہتے یہ ولی جا رہا ہے، یہ اللہ والا جا رہا ہے، یہ پوچھی ہوئی سرکار ہے. اس کے قبضے میں عرش سے فرش تک ساری کائنات ہے. کلمہ پڑھنے والے کا یہ ایمان ہوتا؟ اصحابہ کا یہ ایمان تھا؟ ایک ملنگ ہے جو ایک قبرستان میں رہتا ہے، ہاتھ میں چمٹا لیے ہوئے ہے، گلے میں کنٹھے اور گلابے پہنے ہوئے ہیں، لمبا چوگا پہن کے چمٹا بجاتا ہوا آتا ہے، ساری بستی کے کتے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، در در سے بھیک مانگتا ہے. یہ جا کر اس کے قدموں میں گر پڑتا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، مہربانی کرو، میرے ہاتھ پہ رحم کرو، مجھے بیٹا دلواؤ. یہی دین ہے، قرآن نے یہی دین سکھایا، نبی اسلام اسی دین کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ کے رسول نے یہی دین سکھایا. یہی کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، یہ ملنگ چمٹا بجاتا ہوا جنت میں چمٹا بجائے گا، یہ پاگل جو
روڈ پہ پڑی ہوئی بجری کھا رہا ہے، جو نالی پہ بیٹھے تو وہ گندگی کالی مٹی وہ کھا رہا ہے، جس کو یہ ہوش نہیں کہ میرے بدن پہ کپڑے ہیں یا میں ننگا ہوں، کہتے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ پوچھ رہی سرکار ہے، تجھے قرآن دیس نے یہی دین سکھایا، اللہ کے ولی کی یہی تعریف ہے، یہ جنگل میں جھوپڑا ڈال دے، دنیا سے متنفر ہو جائے، شادی کرنا حرام سمجھ لے، کھانا صحیح دو اسے، وہ اتنا نمک ڈال کر کھائے یا پانی ڈال کر بے مزہ کر کے کھائے، کہتے یہ پہنچے ہوا ولی ہے. اچھا آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر جھوپڑی ڈال لینا اور وہاں ایسے کام کرنا، یہی ولایت کی تعریف ہے. ولی ایسا ہوتا ہے، کسی نے زمین کے اندر گڑا کھود لیا، اوپر سے چھت ڈال دی، اندر داخل ہو گیا، چلا کاٹ کے آیا، کہا لوگوں نے یہ ولی ہے، اس نے چلا کاٹا ہوا ہے، یہ بہت بڑا بڑا ولی ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. اسلام میں چلا کاٹنے کی اجازت ہے، کسی صحابی نے کاٹا تھا، کسی نبی نے گڑا کھود کے اندر اترا تھا کوئی نبی؟ یہ جنت میں جائیں گے سارے، یہ کلمہ گو، یہ جنتی ہے، یہ مسلمان ہے؟ اگر یہ مسلمان ہے تو مجھے بتاؤ کائنات میں کافر کون ہے؟ یہ اگر مسلمان ہے تو اصحابہ کرام پھر ایسے کیوں نہیں؟ انہوں نے چلے کیوں نہیں کاٹے تھے؟ انہوں نے چمٹے کیوں نہیں بجائے تھے؟ انہوں نے بالوں میں تیل ڈال ڈال کے اپنے بالوں کو باندھ کی طرح رسیوں کی شکل میں کیوں نہیں بنا لیا تھا؟ وہ دنیا کے تارے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے چمٹے کیوں نہیں بجائے تھے؟ انہوں نے یہ پتھری کیوں نہیں کھائی تھی؟ انہوں نے گندگی کیوں نہیں کھائی تھی؟ وہ ہر وقت مست کیوں نہیں رہتے تھے؟ وہ بھنگ کیوں نہیں پیتے تھے؟ یہ بھنگ پیتا ہے، یہ چک پیتا ہے، یہ ہیون کھاتا ہے، یہ بھلی ہے اس قوم کا. قبر کو یہ پوچھتا ہے، گھوڑے کو یہ پوچھتا ہے، پوچھو اس دنیا سے، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ مکے کے مشرک نے کبھی کسی جانور کو بھی پوجا تھا؟ یہ کلمہ گو گھوڑے کو پوچھتا ہے، یہ کلمہ گو گائے کو پوچھتا ہے، قبر کو پوچھتا ہے، تازی کو پوچھتا ہے، علم کو پوچھتا ہے، دانشوروں کتنی عمر گزر گئی، بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں تم نے حاصل کر لی، لیکن آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیا سکھاتا. تمہارے اور ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، بڑے بڑے علامے اور دین کے سکالر، ہم نے ان کو دیکھا کہ سٹیج پہ قرآن حدیث بیان کرنے کے بعد نیچے اترے تو کہا یہ تبھی لے جاؤ بیٹا ہو جائے گا، یہ تبھی لے جاؤ کاروبار چمکے گا، یہ تبھی لے جاؤ حاکم مہربان ہو جائے گا تجھے رہا کر دے گا، یہ تبھی لے جاؤ تمہارا کھیتی باڑی تمہاری اچھی ہو جائے گی، یہ تبھی لے جاؤ تمہاری دکان زیادہ چلے گی. ساری کائنات کے کام کس سے چلتے ہیں؟ تعویذ سے. دانشور تو نے کبھی نہ پوچھا کہ کیا میرے نبی کے اسلام نے بھی تعویذ لکھے تھے؟ یہ جو تجھے دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے میں قرآن کے تعویذ لکھتا ہوں، قرآن پوچھو اس مولوی پہ اترا ہے یا قرآن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے دل مقدس پر اترا تھا؟
جس پر جس کے دل مقدس پر قرآن مقدس نازل ہوا اس نے کبھی ایک آیت کا چھوٹے سے چھوٹا تعویل نہیں لکھا. اللہ کے نام جس کے دل پہ اترے تھے اس نے اللہ کے ناموں کا ایک نام کا تعویل نہیں لکھا. کسی اصحابی نے نہیں لکھا, کسی تابعی نے نہیں لکھا. پوری بخاری اٹھا کر دیکھ لو, ترمذی اٹھا کر دیکھ لو, ابو داؤد اٹھا کر دیکھ لو, ابن ماجہ اٹھا کر دیکھ لو, سیاست کی کوئی کتاب تم اٹھا کر دیکھ لو, حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو, کسی محدث نے اپنی حدیث کی کتابوں میں تعویذ بھی لکھی؟ کیا امام حنیفہ تعویذ لکھتا تھا؟ کیا امام شافعی تعویذ لکھتا تھا؟ کیا امام احمد اور امام محمد امام مالک رحمت اللہ علیہم یہ سب اللہ کے مومن اور پیارے ولی یہ تعویذ لکھا کرتے تھے؟ یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ کبھی سوچا یہ دین کہاں سے آیا جو ہمارے گھروں میں موجود ہے, جو ہماری مسجدوں میں موجود ہے, جو ہمارے اماموں کے اندر موجود ہے, جو ہمارے خطیبوں کے اندر موجود ہے, جو ہمارے حافظ اور قاری کے اندر موجود ہے, جو ہمارے دینی سکالر کے اندر موجود ہے؟ یہ کہاں سے آیا دین؟ جس دین کی ایک اکائی بھی پچھلے دور میں نہیں ملتی. یہ سارا دین ہم نے خود بنایا ہے. اس دین کو قرآن نے بیان نہیں کیا, اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بیان نہیں کیا. یہ تو میں نے بنایا, میرے باپ نے بنایا, میرے دادا نے بنایا, میرے مولوی نے بنایا, میرے پیر نے بنایا, میرے حافظ اور میرے قاری نے بنایا, میرے علامہ نے بنایا. یہ دین کسی افیسر نے نہیں بنایا, کسی تحصیلدار نے نہیں بنایا, کسی تھانے دار نے نہیں بنایا, کسی کمشنر نے نہیں بنایا. یہ دین کس نے بنایا؟ یہ منبر و محراب کی زینت بننے والے ہمارے امام نے بنایا. فیصلہ تم کرو کہ قیامت کے دن جب ہم یہ دین لے کر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کون سا دین لے کر آئے ہو, من دینک, تیرا دین کیسا ہے؟ میں کہوں گا وہ دین جو پاکستان میں تھا بس ایک ہو جائے گی. بندوں کے بنائے ہوئے دین پر چل کر بس ایک ہو جائے گی. خود تم نے غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا, اقلیت قرار دیا, اس کو کلمہ لکھنے کی اجازت نہیں دی, اس کی عبادت خانے کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس نے دو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا نبی میں ہوں. دو نبوتیں نہ چل سکی پاکستان میں اور اس کو کافر قرار دیا گیا, اور یہاں الہ کتنے تھے؟ ایک تھا. الہ کتنے تھے؟ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں الہ مگر ایک اللہ, الہ واحد, واحد مانا ایک, ایک الہ تھا. ہم نے کروڑوں الہ بنا دیے, کسی کی پیشانی پر شکن نہیں آئی. نبی دو بن جائیں پوری امت اس کو کافر قرار دے, یہ امت خود کئی الہ بنا ڈالے کوئی پرواہ نہیں, الٹا یہ فتویٰ دیا جائے کہ جو کلمہ پڑھ لے بس وہ جنت میں جائے گا, چاہے گائے پوجے
چاہے گھوڑا پوجے، چاہے قبر پوجے، چاہے بت پوجے، چاہے ملنگ پوجے، چاہے بیزو پوجے، چاہے زندہ کی عبادت کرے، چاہے مرنے والے کی عبادت کرے، یہاں تک معاملہ بند نہیں ہے عزیزو. تم ان بڑی بڑی کوٹھیوں پر دیکھو تو اوپر کیا پڑی ہوتی ہے؟ کالی ہانڈی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی. اس دروازہ کھٹکھٹاؤ، بیل دو، افیسر صاحب باہر آئے گا، چودھری خان ملک باہر آئے گا، پوچھو جناب والا یہ لاکھوں کی کوٹھی کروڑوں پر کروڑوں روپے تو نے لگا کر خوبصورت کوٹھی بنائی، اس کے اوپر یہ ہانڈی کیوں رکھتی؟ کہے گا نظر بد سے بچانے کے لیے. یہ ٹوٹی ہوئی ہانڈی کچھ اختیار رکھتی ہے؟ اس کے اندر کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے؟ ایک بس خریدتے ہو، لاکھوں روپے لگاتے ہو، جب اس کو اڈے پہ لے جاتے ہو تو اس کے آگے کیا باندھتے ہو؟ پرانا سوکھا ہوا ٹیڑھا ویڑا جوتا. پوچھو یار اتنی خوبصورت بس اور یہ کیا؟ کہتا ہے نظر بد سے بچاتی ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے ہمارے کام ہانڈی کرتی ہے، جوتا کرتا ہے، یہ ملنگ کرتا ہے، مجذوب کرتا ہے، ننگا دڑنگا ہمارے سارے کام کرتا ہے، سارے کام تعویذ کرتا ہے، سارے کام جادو کرتا ہے، سارے کام جن باز کرتا ہے، سارے کام ہمارا پیر کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بیکار ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، فالج ہو گیا، اللہ کو کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے میرا عقیدہ، یہ ہے قوم کا عقیدہ. پھر قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے؟ پھر تم نے اخباروں میں پڑھا، آنکھوں سے تم نے ٹیلی ویژنوں میں دیکھا، جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے، میں نے خود اخبار میں پڑھا، خبر اخبار میں، کہ ایک انسان کی جسم کو، انسان کی لاش کو بہت بڑے قد بت والا کتا کھا رہا ہے، اور نیچے اخبار والے نے لکھا ہے کہ یہ عراق کے ایک آدمی کی لاش کو عراق کا کتا کھا رہا ہے. تم اپنی تاریخ میں مجھے کہیں بتاؤ کہ پچھلی گزری ہوئی امت مومنہ اور مسلمہ جو صحیح معنی میں عطی اللہ عطی رسول کی تابع دار اور پاسدار تھی، ان کی لاش کو کائنات کے کسی کتے نے کھایا؟ جب ہم نے اللہ کے مقابلے میں ہانڈی کو لے آئے، اللہ کے مقابلے میں جوتے پرانے کو لے آئے، اللہ کے مقابلے میں تعویذی پرزے کو لے آئے، اللہ کے سامنے ہم جادوگر کو لے آئے، اللہ کے مقابلے میں ہم جن باز کو لے آئے، اللہ کے مقابلے میں ہم نے ملنگ کو معبود بنا لیا، ننگے دڑنگے کو بنا لیا، ہم نے قبروں کو بنا لیا، بتوں کو بنا لیا، تو پھر اللہ کا ہمارے اوپر عذاب آئے گا یا اللہ کی رحمت ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ میرے عذاب مختلف ہوتے ہیں. ایک عذاب فرمایا یہ بھی ہے کہ میں قوم کو بانٹ دیتا ہوں، مختلف گروپوں میں بانٹ دیتا ہوں. پھر ایک کا ہاتھ ہوتا ہے، دوسرے کا گربان، ایک کا پسٹل، دوسرے کا سینہ، ایک کی تلوار، دوسرے کی گردن، ایک کا بم اور دوسرے کا وجود. آج وہی عذاب ہمارے پر مسلط ہے یا نہیں؟ لیکن بتاؤ مجھے، عذاب مسلط ہے کیا؟ چوروں نے چوری کرنی چھوڑ دی ہے؟ کیا ڈاکوؤں نے ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے؟ کیا قاتلوں نے قتل کرنا چھوڑ دیا؟ کیا شرابیوں نے شراب سے توبہ کر لی؟ کیا سود خوروں نے سود سے توبہ کر لی؟ کیا رشوت خوروں نے رشوت سے توبہ کر لی؟ سنا کبھی آپ نے؟ اخباروں میں آیا کبھی؟ جہاں کہیں لگا ہوا ہے وہیں لگا ہوا ہے. توبہ کا تو تصور ہی نہیں, جرائم کو چھوڑنے کا تو خیال ہی نہیں, کفر اور شرک سے توبہ کرنے کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں. صرف چیخو پکار ہے, ہائے مہنگائی بڑھ گئی, ہائے غیر محفوظ ہو گئے. تو مہنگائی نہیں بڑھے گی. پہلی قوموں پر جو قحط آتے تھے وہ کیوں آتے تھے؟ قحط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ غلہ غائب ہے, کھانے پینے کی چیزیں غائب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قحط آیا, یہاں تک نوبت پہنچی اس انسان کی کہ پرانا چمڑا کسی کو مل جاتا وہ جا کر گیلی زمین میں دبا دیتا تاکہ کچھ نرم ہو جائے, دوسرے تیسرے دن جاتا نکال کے اس کو کھا کر پیٹ بھر دیتا. جب پانی نہیں ملتا جانوروں کے پیٹ سے نکلی ہوئی گوبر کو وہ انسان اٹھا لیتا, کپڑے میں ڈال کر نچوڑتا اور گندگی والا وہ پانی پی لیتا. تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات معمولی ذات ہے, اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں؟ تیرے ایمان نے ٹھیک ہے اس کو ملنگ سے بھی کمزور کر دیا کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن مالک اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. دیکھو تمہارے سامنے عراق کی کیا حالت ہے, وہاں کتنے دربار ہیں, کتنے بزرگ ہیں وہاں جی, کتنے مزار ہیں وہاں, عبد القادر جیلانی بھی وہاں, علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی وہاں, اور بھی بہت بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کے بازار وہاں. کیوں نے مدد کی انہوں نے ان کی؟ اللہ نے بتا دیا کہ میں تو قادر اور قیوم ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں, میں نے تمہارے اوپر تمہارے دشمن کو مسلط کر دیا, تمہاری لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں. اب بتاؤ تم ان سے کہو کہ ہم تمہاری منتیں دیتے تھے, نیازیں دیتے تھے, تمہارے بڑے بڑے دربار ہم نے بنائے, ہم تمہارے پر غلاف ڈالتے ہیں, تمہارے نام کے نعرے لگاتے ہیں, تمہارے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں, ہمیں تو بچاؤ. جوان کیا بچتا, معصوم بچوں کے جسم کے پرخچے اڑ گئے, عورتوں کے جسم کی بوٹیاں دنیا میں پھیل گئی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کا بما کاسبت ایدیکم, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کردار کا نتیجہ ہے. جی کسی کا بیٹا دشمن چھلنی کر دیتا ہے, وہ چیختے سینہ کو بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں نہیں, بما کاسبت ایدیکم, رونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے کرداروں کا یہ نتیجہ ہے. کسی کی بہو بیٹی اٹھا لی جاتی ہے, وہ چیختے ہیں, قرآن کہتا ہے چپ رہو, تمہارے کردار ایسے تھے اور یہ تمہارے کرداروں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ اللہ کا عذاب آیا. قوم اگر مومن ہو, قوم متقی ہو, قوم اطیع اللہ و اطیع رسول کا نمونہ ہو, تو پھر حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے. اور قوم اگر ہمارے جیسی ہو, رات کو روڈ بلاک ڈاکے پڑ رہے ہیں جی، ٹرین بلاک، سب کو لوٹا جا رہا ہے. جب ایسی قوم ہو پھر حکمران بھی ایسے ہی آتے ہیں. کسی اور کا شکوا نہ کرو، شکوا اپنا کرو. میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی، میں بدماش بن جاؤں گا اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر برسے گا. یہ تو میرے اپنے کردار پر منحصر ہے. دنیا میں بھی یہی کردار کمانا ہے اور مرنے کے بعد بھی کردار ہی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کو پسندیدہ زندگی ملے گی، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کو ہاویہ ملے گی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، جانتا کیا ہاویہ؟ نارٌ حامیہ. فرمایا گرم بھڑکتی آگ ہے. یہی نتیجہ دنیا میں ہے، یہی نتیجہ مرنے کے بعد نکلے گا، اور یہ اللہ کا عذاب ہے جس کے اندر آج ہم ملوث ہیں. اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ہم ایمان کو ٹھیک کریں، عمل کو ٹھیک کریں. دو نمبر چیزیں ہندو تو بناتا لیکن مسلمان کیوں بناتا؟ دھوکہ مسلمان کیوں دیتا؟ جبکہ نساء فرمایا جو دھوکہ دے گا وہ میری امت کا فرد نہیں ہے. استغفر اللہ لی ورسول سائر المومنین ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم.